الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين۔ دو جمعے قبل ہم نے سورۃ الحجر کا مطالعہ شروع کیا تھا اور جیسے کہ عرض کیا گیا تھا کہ اس سورۃ مبارکہ میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں توحید، رسالت، آخرت، ان کے حوالے سے گفتگو ہے اور انبیاء اور رسول کے واقعے کے ضمن میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان ہوگا، اول و آخر قرآن حکیم کا تذکرہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بھی بار بار بیان کیا گیا ہے۔ پہلے رکوع کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے، سورہ حجر کے دوسرے رکوع کا مطالعہ آج ہم شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 16 سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کے نظارے بیان کیے ہیں، بتایا گیا کہ آسمان اللہ ہی نے پیدا اسے فرمایا اور اس میں برج بنا دیے، یہ روشن ستارے اللہ نے اس میں مقرر فرما دیے اور دیکھنے والوں کے لیے زینت کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے۔ رات کو آدمی شہر میں تو خیر آلودگی زیادہ ہوتی ہے، گاؤں دیہات کا موقع ہو تو آدمی دیکھے تو گویا کہ کالی چادر ہے جس پر یہ خوبصورت نگینے ہیں ستاروں کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے تاک دیے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے۔ بتایا گیا کہ شیاطین کو مار بڑھانے کے لیے بھی یہ ستارے استعمال ہوتے ہیں، جنات میں سے کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی میں سے کچھ اچک لینے کی کوشش کیا کرتے تھے مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے پہرے دار بھی بٹھا دیے اور اپنی وحی جو کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اس کی حفاظت بھی فرمائی۔ اور بتایا گیا اس مقام پر بھی اور دیگر کئی مقامات پر قرآن میں کہ اگر ان میں سے کوئی اچک لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مار بھگانے کے لیے شولے لپکتے ہیں، اس کے پیچھے ستارے اس کو مارے جاتے ہیں۔ بتایا گیا کہ اللہ ہی جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو رکھ دیا تاکہ یہ زمین ڈھلک نہ جائے، اتنی بڑی گھومتی ہوئی شہر ہے، گاڑی کا ویل گھومتا اس کو بیلنس کیا جاتا ہے تاکہ وہی گاڑی صحیح طرح چلتی رہے، یہ اتنی بڑی زمین ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو جما کر بیلنس کیا ہے، متوازن رکھا ہے تاکہ زمین پر انسان کی زندگی برقرار رہ سکے۔ بتایا ہم نے ہر شے موزوں پیدا کروائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو عدل پر، توازن پر پیدا کیا، جیسے کہ سورۃ الرحمن میں ہم پڑھتے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ نے آسمان کو بلند کیا، میزان اس نے رکھ دی، ہر شے میں توازن رکھا۔ یہ زمین سورج سے جس فاصلے پر ہے وہ فاصلہ مناسب ہے، اگر تھوڑا سا قریب ہو جائے تو بھٹی بن کر جل کر ختم ہو جائے، اگر سورج سے جس فاصلے پر تھوڑا دور ہو جائے تو پھر وہ برف کی طرح جم کر پگھل کر ختم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آکسیجن کی مقدار مناسب رکھی، بتایا جاتا ہے کہ اگر 5% کی مقدار بڑھ جائے زمین پر آکسیجن کی تو یہ تمام جنگلات جل کر ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ریچھ کو بڑے بڑے بال لے دیے اس سے کہ وہ برفانی علاقے میں ہوا کرتا ہے زیادہ، تو اس کے جسم کی حفاظت ہو جائے۔ یوں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو موضوع بنایا ہے۔ دلچسپ مثال ہو جائے گی، ہماری ناک جس مقام پر ہے، سوچیے اگر یہ پیچھے ہوتی قبر پہ، ہماری آنکھ جس مقام پر ہے ذرا دائیں بائیں کسی اور جانب ہوتی کیا زندگی ہوتی ہماری۔ ہر شے اللہ سبحانہ وتعالی نے موضوع پیدا فرمائی۔ بتایا گیا کہ تمہارے لیے اللہ نے سامان معیشت پیدا کر دیا اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی کہ جن کے رزق دینے والے تم نہیں ہو، اس کل کائنات کا خالق بھی اللہ اور کل مخلوقات کا رازق بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اس کے بعد بتایا آیت نمبر 21 میں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی شے نہیں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، وما ننزلہ الا بقدر معلوم، مگر ہم نازل نہیں کرتے صرف ایک مناسب اندازے کے مطابق. یعنی ہمارے پاس تو ڈھیر کے ڈھیر خزانے ہی خزانے، ہم تو ایک ڈیو میجر میں ایک متوازن متناسب انداز سے اندازے کے حساب سے نازل کرتے، ورنہ ہمارے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ وہ بنیادی مسئلہ آج ہمارا، پھر اس کو ہم رزق کی کمی کہہ بیٹھتے ہیں، وسائل کی کمی کہہ بیٹھتے ہیں، اور ہمارے بچے جو اکنامکس پڑھتے ہیں اس میں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے. ہم بھی بچے تھے تو ہمیں بھی یہ سکھایا گیا کہ ہماری نیڈس انلمیٹڈ ہیں اور ہماری ریسورسز لمیٹڈ ہیں، ہماری ضروریات لامحدود ہیں، ہمارے وسائل محدود ہیں. یہ خالص مادہ پرستانہ سوچ پر مبنی ایک طرز عمل ہے کہ محدود وسائل ہیں، لامحدود ضروریات ہیں. اس کے برعکس اگر ایمان اللہ کی ذات پر ہو، توکل اللہ کی ذات پر ہو، تو پھر بات یہ بنے گی کہ اللہ کی نگاہ میں میری اور آپ کی ہم ساری مخلوقات کی ضروریات محدود ہیں، جبکہ اللہ کے وسائل اور ذرائع وہ لامحدود ہیں. سارا مسئلہ اس وقت جھگڑا جو ہے نا، وہ مادیت اور ایمان کا ہے، اللہ پر توکل اور اپنی عقل کو عقل کل سمجھ کے اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لینے کا ہے. سارا جھگڑا اصل میں اس بات کا ہے. ورنہ رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ ہمارے پاس تو خزانوں کے خزانے ہیں، بلکہ بس ہم ایک مناسب مقدار میں تمہیں عطا کرتے ہیں. اس زمین پر کبھی وسائل کی کمی نہیں رہی. اللہ کی ترتیب یہ ہے کہ بچہ ماں کے وجود سے باہر بعد میں آتا ہے، اس ماں کے سینے میں اس کی غذا کا اہتمام اللہ پہلے فرماتا ہے. زمین پر انسان بعد میں بھیجا گیا، لیکن زمین کی تخلیق اور اس کو سجا دیا جانا وہ پہلے کر دیا گیا ہے. کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ وسائل کی کمی ہو. ہاں یہ ضرور ہوا کہ ظالم جابر حکمران، وڈیرے جاگیردار، اس طرح کے ظالم لوگ وسائل پر قابض ہو کر عظیم اکثریت کو ان وسائل سے دور رہنے پر مجبور کر دیں، یہ تاریخ میں ضرور رہا. اور پیغمبروں کی جد و جہد کا ایک بنیادی مقصد اور رخ یہ بھی رہا کہ ظلم کے خاتمے اور عدل کے نفاذ کی جد و جہد کی جائے. ہمارا ملک جب بنا پاکستان تو سوتی کپڑے کا ایک کارخانہ بمشکل ہمارے حصے میں آیا، بمشکل، اور جبکہ ہماری آبادی اس وقت 3 کروڑ کے لگ بھگ تھی. آج اگر ہماری آبادی 18 کروڑ ہو بھی گئی ہے تو آج ہماری ایکسپورٹ یعنی برآمدات کا 75% حصہ ٹیکسٹائل پر مشتمل ہے. کہاں کبھی ہمارے پاس اس ملک کو لوٹنے والے جن ظالموں نے اپنے بینک بھرے باہر اور باہر جا کے آباد ہو گئے ہیں، کچھ چھوڑی انہوں نے کبھی کسر چھوڑی؟ اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے ملک برقرار ہے، انشاءاللہ رہے گا، بشرطے کہ اس کی بنیاد یعنی اسلام کو یہاں پر مضبوط کیا جائے. تو وسائل کی کمی نہیں، وسائل کا پہنچنا افراد انسانی تک، وسائل کا استعمال ہونا صحیح رخ پر اور اعتدال اور عمل کے ساتھ، یہ ہے جو مسئلہ انسانوں کے ہاتھوں کا ہے. کبھی کوئی فرعون کھڑا ہوتا ہے وہ قبضہ کرتا ہے، کبھی نمرود کھڑا ہوتا ہے وہ کبھی قبضہ کرتا ہے، اور کبھی انہی کی اولاد انہی کی نسل معنوی اعتبار سے فرعونیت کرتی ہوئی قارونیت کا مظاہرہ کرتی ہوئی ہمیں آج ہمارے معاشرے میں بھی دکھائی دے گی. ٹیکس لگا کے پوری قوم کو تو برباد کر دو، لیکن تمہاری تجوریاں جو بھری کر اس کو بھی تو کھول دو، عوام الناس کی تھی. تو یہ مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس تو خزانوں کے خزانے ہیں، ہم تو ایک مناسب مقدار میں تمہیں عطا کرتے ہیں. اللہ نے بارش کا تذکرہ فرمایا کہ ہم ہی ہیں جو بارش بھیجتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں خوشبو پھیلاتی ہوئی، اور اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے کہ تم اس کو پی لو اور تم اس کو جمع کرنے والے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہی نے کہ بڑے بڑے پہاڑوں پر گلیشیئرز کی صورت میں برف کی شکل میں اس پانی کو جمع دیا، پگھلتا ہے اور رواں ہو جاتا ہے ہمارے دریاؤں میں، ورنہ اتنے برسنے والے پانی کو محفوظ رکھنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. فرمایا کہ ہم ہی ہیں زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیں گے اور ہم ہی وارث ہوں گے. اصل میں آپ کی میری اولاد وارث نہیں، ہمارے پاس دادا چلے گئے تو دادا کو کچھ مل گیا، دادا چلے گئے تو والد صاحب کو کچھ مل گیا، وہ چلے جائیں گے یہ چلے گا تو ہمیں کچھ مل جائے گا، یہ مل گیا، ہم چلے جائیں گے تو ہماری اولاد ان کی اولاد کو مل جائے گا. جب سارے ہی چلے جائیں گے تو وارث کون؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ساری کی ساری میراث صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. فرمائے کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، آیت نمبر 24 ہے. فرمائے کہ ہم خوب جانتے ہیں تم میں سے ان کو جو آگے بڑھنے والے ہیں اور خوب جانتے ہیں ان کو جو پیچھے رہنے والے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت میں کون آگے بڑھ رہا ہے کون پیچھے رک رہا ہے اللہ کے علم میں ہے، آخرت کو کون آگے رکھ رہا ہے دنیا کو پیچھے رکھ رہا ہے اللہ کو معلوم، کون دنیا کو آگے رکھتا ہے ترجیح دیتا ہے اور آخرت کو نیچے کر دیتا ہے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اللہ کے علم میں ہے، کون گناہوں میں آگے بڑھ رہا ہے نیکیوں میں پیچھے رہ جاتا ہے، کون نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے گناہوں کو ترک کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے ان اعمال کو بندوں کی ان ترجیحات کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں. اور یہ جاننے کا بیان کس لیے؟ کہ کل پیشی ہوگی، اللہ کے حضور محاسبہ ہو کر رہے گا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اس کے بعد تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے اور تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ آیا ہے. سات مرتبہ یہ واقعہ قرآن میں آتا ہے، ایک مرتبہ سورۃ البقرہ میں ہے جو کہ مدنی سورت ہے، باقی چھ مرتبہ مکی سورتوں میں ہے. لیکن خوبصورتی یہ کہ ہر مرتبہ کوئی نئی بات ضرور اس واقعے میں آتی ہے. یوں ایک بندہ جب قرآن کا باقاعدہ مطالعہ کرتا رہے تو ہر تھوڑے عرصے کے بعد واقعہ بھی تازہ ہوگا اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نئی بات اس کے علم میں آتی چلی جائے گی. فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ایک کھن کھناتے ہوئے بجتے ہوئے، سیاہ سڑے ہوئے گارے سے. اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ اور مختلف مراحل بیان کیے ہیں جن کی تفصیل کا موقع نہیں. مٹی کا لفظ استعمال ہوا، گارے کا لفظ استعمال ہوا اور قطرے کا لفظ استعمال ہوا، مٹی اور پانی کے ملاپ کا بھی لفظ استعمال ہوا، اس کے لیپ کا بھی لفظ استعمال ہوا، پھر اس کی مضبوطی کا لفظ استعمال ہوا، پھر اس میں سے بجنے جیسی آواز آ جائے وہ چھوٹی چھوٹی کنکری جو مضبوط ہو جاتی وہ لفظ استعمال ہوا. تو مٹی سے لے کے اور پانی کا ملاپ اور آگے کئی مراحل کا تذکرہ مختلف مقامات کا قرآن نے کیا ہے، جس کی طرف یہاں اشارہ کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ایک کھن کھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے، اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا بے دھوئے کی آگ سے. تو معلوم ہوا کہ انسان کی تکلیف مٹی سے اور جنات کی تکلیف جو ہے وہ آگ سے ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں بے شک میں انسان کو بنانے والا ہوں، اور جب میں اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں چلے جانا. تو انسان میرا حیوان نہیں ہے بلکہ اس انسان میں اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے. آج مغربی تہذیب اور اسلامی تعلیمات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ مغرب کی تہذیب انسان کو نرا حیوان ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے. ڈارونزم کا بھی دور دورہ ہے اور اس کی غالباً 200 سالہ تقریب بھی منائی جا رہی ہے اور نئے نت نئے فلسفے پیدا کیے جا رہے ہیں اور فکر انسانی کو اور زیادہ انتشار میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور انسان کا یہ شرف یہ رتبہ اور مقام کہ اللہ نے اپنی روح میں سے انسان میں کچھ پھونکا، اپنا نمائندہ اور خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا، اس کی روح کے کچھ تقاضے متعین کیے، اس روح کے تقاضوں کی آبیاری اور تکمیل کے لیے کتابیں اور رسول بھی نازل فرمائے، ان تصورات کی کامل نفی کی جا رہی ہے اور انسان کو نرا حیوان ثابت کیا جا رہا ہے. جبکہ اس واقعے کے بیان میں بار بار قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ انسان کا مٹی کا وجود علیحدہ ہے، یہ وجود ویسے ہی جیسے کہ حیوانات کا. اس مٹی والے وجود میں آنکھ ہے تو آنکھ جانوروں کے پاس بھی، اس مٹی والے وجود میں ہاتھ ہے تو یہ جانوروں کو، پیر ہے تو پیر جانوروں کو بھی دیے گئے، لیکن انسان میرا جانور یا حیوان نہیں ہے بلکہ اس انسان میں اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونک کر مسجود ملائک بنایا کہ فرشتوں کو سجدہ کرایا اس انسان کے سامنے. تو بنیادی طور پر آج کے دور کے سارے فلسفے اس کی جڑ اور بنیاد میں تضاد یا انتشار یہ ہے کہ یہ ساری مغربی تہذیب انسان کو ندا حیوان ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے، جبکہ رب کائنات کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ انسان نے اللہ کی روح میں سے بھی کچھ پھونکا گیا ہے۔ فرمایا کہ جب میں اسے درست کر لوں، یعنی اس کا حیوانی وجود مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، تو اے میرے فرشتوں سجدے میں چلے جانا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ نے پوچھا تو نے کیوں نہ سجدہ کیا، تو کہنے لگا کہ اے اللہ، میں اسے سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جسے تو نے مٹی گارے سے پیدا کیا۔ باقی جگہ پہلے ہم پڑھ چکے، اسے پیدا کیا مٹی سے، مجھے پیدا کیا آگ سے، آگ اوپر جاتی ہے مٹی اچھالے پیچھے پڑی رہ جاتی ہے نیچے، میں اعلیٰ یہ ادنا میں سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، اور تو مردود ہے، یعنی تجھے رد کر دیا گیا، دور کر دیا گیا اللہ کی رحمت سے، اور بے شک تم پر قیامت کے دن تک کے لیے، بدلے کے دن تک کے لیے لعنت ہے۔ اس نے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، مجھے مہلت دے۔ یہ تفصیلات پہلے بھی آ چکی ہیں۔ تھا بڑا عبادت گزار، ایک تکبر کی روش اختیار کی تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ بڑا عبادت گزار تھا، آج جنات میں سے، لیکن عبادت گزاری کی وجہ سے فرشتوں کی صفوں میں جا پہنچا تھا، لیکن رب کی ایک نافرمانی کی ہے، تکبر اور بڑائی اور انانیت کا مظاہرہ کیا، تو رب نے کہا کہ تجھ پر لعنت ہے، بدلے کے دن تک کے لیے دبا ہو جائے گا۔ اس سے یہ ہے شیطنت، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنی انا پر پڑے رہنا۔ اور یہ مسئلہ صرف شیطان کا نہیں بلکہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چیک کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی بڑھ کے سلام کرے، چھوٹی ہے نا مجھ سے، اولاد بڑھ کے سلام کرے، چوکیدار بڑھ کے سلام کرے، تو ٹٹول لیں کہیں تکبر اندر باقی تو نہیں۔ تو یہ بارہا باتیں آئی ہیں، لیکن روزانہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دوہرائے، تو میں بھی آج دوہرا رہا ہوں۔ نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ اللہ اکبر، سجدے سے اٹھو اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاؤ اللہ اکبر، دوسری رکعت میں کھڑے ہو اللہ اکبر۔ کس شے کو مروانا چاہتے ہیں؟ مارو پیانا، اس تکبر کو ختم کرو، اس انانیت کو ختم کرو۔ اور یہی سب سے بڑا فساد ہے، اور جھگڑا یہی ہے۔ اللہ کہتا ہے مالک میں ہوں، بڑا میں ہوں، تم بندے بنو۔ بندہ کہتا ہے میری آپت، بندہ کہتا ہے میری خواہش، بندہ کہتا ہے میری چاہت، بندہ کہتا ہے میں۔ اسی میں کو اللہ مروانا چاہتا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا فساد ہے، جھگڑا، کہ بندہ بندہ بننے کی بجائے ماں اللہ وہ خدا بننے کی کوشش کرے کہ میں جو چاہوں، تو اس کا اختیار ہے، جو چاہے فعال لما یرید، جو چاہے کرے۔ میرا اور آپ کا احتیاط کیا ہے؟ بندگی کرو، اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عمل درآمد کرو۔ یہ ہے شیطنت، اپنی عقل کو رب کے حکم پر ترجیح دینا، رب کے واضح حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرنا۔ یہ جو تکبر علانیت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے کہ مروا دے گی انسان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ کہنے لگا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جب کہ لوگوں کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، تجھے مہلت دے دی گئی ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ کہنے لگا، رب بما اغویتنی، اے اللہ جیسے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، استغفراللہ، لو زیدن لہو فی الارض، میں ضرور ان کے لیے زمین میں گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا، ولو اغوینہم اجمعین، ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے جو تیرے مخلص، عبادت مخلص، یہ مخلص چنے ہوئے بندوں کے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک آتا ہے۔ اس شیطان نے اس تکبر اور حسد، تکبر تو یہ کہ میں بڑا میسج ہے کیوں کروں، حسد کیا، اسے خلیفہ بنا دیا، مجھے کیوں نہ بنایا، اس حسد میں ڈوب کر وہ دشمن ہو گیا آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا، اور اس بدبختی پر آیا کہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہا، تو نے گمراہ کیا ہے، اللہ تو نے مجھے اگر گمراہ کر دیا تو میں وہ نہیں چھوڑوں۔ یہ بھی شیطنت کا ایک مظہر ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے، خواہ اس کے سامنے کہ جس کا اس نے حق مارا ہو، یا رب کائنات کے سامنے جس کا حق سب سے بڑا. یہ بھی شیطنت کا مظہر ہے. بڑائی شیطنت کا مظہر, حسد شیطنت کا مظہر, تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شیطنت کا مظہر, اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا یہ بھی شیطنت کا مظہر ہے. اور ڈالنا اللہ پر کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. استغفراللہ. اللہ ہمیں شیطنت کی جو مظاہر ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے لگا زمین میں ان کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے رکھوں گا اور ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا. اور آج شیطان کے ایجنٹس, وہ قرآن کہتا ہے من الجنتی والناس, جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی. سعودی عرب کے اندر وہ پولیس کے ایک ہیڈ صاحب نے کل بیان پر تو کوئی بیان دے دیا کہ صاحب اسلام میں نقاب تو ہے ہی نہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. عورتیں اگر مردوں سے جو ہے وہ باہر نکل کے بات چیت کریں, گھر سے لڑائیں, کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہیں وہ آستین کے ساتھ اندر سے جو شیطان کے ایجنٹ بنتے ہیں, دھڑلے کے ساتھ اللہ کے واضح احکامات کا انکار کرتے ہیں, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس طرح فقیحان حرم میں تو بجائے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے تابع کریں, یہ چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے تابع ہو جائے. نت نئی تعبیرات دین کی جا رہی ہیں اور شیطان بڑا مزین کر کے دکھا رہا ہے. ایک صوفیزم کے نام پر کچھ لوگ مارکیٹ میں آ گئے, ناچ رہے, گا رہے, ڈانس کر رہے, سب کچھ ہو رہے ہیں, اور صرف اللہ کا کلام لوگوں کو سنا رہے ہیں. ہم تو دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ کے نبی نے 1400 برس پہلے خبردار کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے قبل یہ بھی ہوگا کہ گا گا کر قرآن پڑھنے والے لوگ ہوں گے. انڈونیشیا میں پورا ایک بینڈ ہے, پورے گروپ ہے جو یہ دھندے کرتا ہے, گا گا کر قرآن سناتے لوگ. اب وہ موسیقی جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا اس کو بڑا خوشنما بنا کے صوفیزم پھیلایا جا رہا ہے. صوفیزم پھیلایا جا رہا ہے, سچے صوفیہ کی تعلیمات پر چھڑیاں پھیر کر اس بدبختی کے عمل کو کہتے ہیں صوفیزم. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے دھندے جسے شیطان نے لگا رکھا ہے. اچھا مسیت کر کے رکھ دیا برائی کو, اور برائی کر کے ڈھٹائی. ڈگری تو ڈگری ہے, جالی ہوگی تو کیا ہوگی؟ ڈھٹائی. قوم کا بیڑا غرق کرو, قوم کے مال کو لوٹو, اور اس کے بعد چوری سے جا کے سینہ زوری والی مار. یہ ہے دھندے جو شیطان مزین کر کے دکھاتے. کم ہوتا ہے جب اللہ کا خوف دل سے نکل جائے, جب اللہ کے سامنے پیشی کا احساس دل سے نکل جائے تو پوری قوم کو بھی بیچا جائے, پوری قوم کو بھی لوٹا جائے گا. گناہوں کو معاذ اللہ اٹریکشن کا نام دے دیا جائے گا, انٹرٹینمنٹ کا نام دے دیا جائے گا. یہ دھندے ہیں جو شیطانی دھندے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, سوائے اس کے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا مضبوط تعلق ہو, سوائے اس کے کہ اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ مضبوط تعلق ہو, اس سے کم تر پر شیطان کے حملوں اور شیطان کے ایجنٹوں کے دھندوں سے بچنا ممکن نہیں. اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم. اللہ ہم تیری پناہ میں آتے شیطان مردود سے. کہنے لگا کہ ہاں الا عبادک منہم المخلصین, سوائے ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے. مخلص اخلاص رکھنے والے, مخلص جنہیں اللہ اپنے لیے خاص کر لے, جنہیں اللہ اپنے لیے چن لے. اصل بات تو یہی ہے نا, بندہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, بندہ کہتا ہے کہ میں نیک ہوں, بندہ کہتا ہے میں خیر کروں, باقی کہ اللہ بھی تو کہہ دے یہ میرا بندہ ہے, یہ ہے نیکی پر. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا وما کان من المشرکین, ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں, 6 مرتبہ کہا قرآن. اللہ کہہ دے اصل بات یہ. تو شیطان بھی کہتے ہیں ہاں اللہ تو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے, تیرے چنے ہوئے بندے ان پر میرا زور نہیں چلے گا. تو اللہ نے بھی فرمایا ہارا صراط علی مستقیم, یہ سیدھا راستہ جو میری طرف آتا ہے. کون سا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, بے شک وہ میرے بندے ہیں جن پر تیرا زور نہیں چلے گا. یہ میرے بندے کا مطلب کیا ہے؟ بندہ مال کا بندہ نہ بنے, بندہ نفس کا بندہ نہ بنے, بندہ دنیا کا بندہ نہ بنے, دولت کا پجاری نہ بنے, شہرت کا پجاری نہ بنے, نہ بندہ اللہ کا بندہ. یہی اصل بنا ہے. اور جب بندہ رب کے ذکر اور یاد سے ہٹتا ہے تب ہی شیطان اس پر مسلط ہو کر اس کو گمراہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ زمرم کی آیت نمبر 36 میں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر ہم شیطان کو مسلط کرتے ہیں, وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. یا جب بندہ اللہ کی آیات کو چھوڑے گا تو شیطان اس کے پیچھے لگے گا. قرآن نے کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 میں وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے اس کا واقعہ بیان کیجیے جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, وہ اس سے نکل بھاگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, شیطان اس کے پیچھے لگا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, گمراہ لوگوں میں سے. جب اللہ کی یاد کو چھوڑو گے, اللہ کی آیات کو چھوڑو گے, شیطان پیچھے بھی لگے گا, مسلط بھی ہوگا, گمراہ کی طرف چھوڑے گا. تو اصل پناہ اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, اللہ کی آیات, اللہ کی کتاب, اس کو بندہ تھامے رہے تو شیطان کے حملوں سے انشاءاللہ بچ سکے. کوئی تو وجہ ہے, ہم جب قرآن کی تلاوت شروع کرتے تو پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیوں؟ ادھر ہی تو آئے نا شیطان. یہ غلط فہمی ہے کہ مسجد کے ماحول میں آ کر بیٹھ گئے تو محفوظ ہو گئے. اللہ کی حفاظت ہوگی تو انشاءاللہ محفوظ ہوں گے, مطمئن نہ ہو جائے. شیطان ہی ڈر زیادہ آئے گا, وہ کانسٹنٹ میں نہیں آئے گا, وہ تو لگے گا اس کے دھندے پر. صحابہ کرام عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی کبھی ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ وہاں سے یاد نہیں کر سکتے. نماز میں تعالیٰ فرمائے یہ ایمان کی علامت ہے. رسول اللہ یہ ایمان کی علامت کیسے؟ کہ دیکھو چور وہی چوری کرے گا جہاں خود اس کو ملنے کا امکان ہوگا. شیطان ادھر آئے گا جہاں ایمان موجود ہے, وہاں کیوں جائے گا جہاں اس کے دھندے چل رہے اور تھپکیا دے کے نکل جائے گا, شاباش بیٹھ لگ کے بیٹا اور کیے تو اور کیے تو. لیکن جو تو ایمان کی طرف ہے, کتاب کی طرف ہے, اطاعت کی طرف ہے, ذکر الہی کی طرف ہے, ادھر آنے کی کوشش کرے گا. تو حکم دیا گیا سورہ نحل آیت 98 میں اذا قرات القرآن, جب قرآن پڑھنے لگو, فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی درخواست کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, ہم پڑھ رہے ہیں سورہ حجر, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا. یہ کون سے بندے؟ جو بندے بنے اللہ کے, مال کے پجاری نہ بنے, نفس کے غلام نہ بنے, دنیا کے بندے نہ بنے, اللہ کے بندے بن جائیں, اس کی یاد, اس کی اطاعت کرتے رہیں, اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں, یہ وہ بندے ہیں. اللہ فرمانے کے میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں, الا من اتبعك من الغاوین, سوائے وہ جو گمراہ ہو جانے والوں میں سے تیری پیروی کریں گے, وہ میرے بندے ہی نہیں. جب وہ میرے بندے نہیں تو میرے غلام بنیں گے, تو ہی ان کو گمراہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ایسوں میں ہونے سے ہماری عبادت فرمائے, اور اللہ اپنے بندوں میں ہمارا شمار فرمائے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, اور بے شک ان سب کے لیے جہنم ایک وعدے کا موقع ہے. لہا سبعت ابواب, اس کے سات دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ, ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم شدہ ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے یہ علیحدہ علیحدہ دروازے ہوں گے اہل جہنم کے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد چند آیات چوتھے رکوع کی پڑھتے ہیں, جس میں متقین کا, اللہ کے نیک بندوں کا, فرما برداروں کا تذکرہ اور ان کے انجام کا بیان ہے. فرمایا آیت نمبر 45 میں, بلا شبہ جو متقین ہوں گے وہ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. متقی کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں. تقوی کے بنیادی معنی ہے بچنے کے, یعنی اللہ کی نافرمانی سے, اللہ سبحانہ وتعالی کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنا. قرآن سے ہدایت بھی متقین کو ملے گی, جیسے کہ قرآن کے آغاز میں ہے ھُدًى للمتقین, یہ قرآن یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو گناہوں سے بچنے والے جو آج بچ کر چلتے رہے, حرام خوری جنہوں نے نہ کی, لوگوں کو بیوقوف بنا کر جنہیں کمانے کا موقع ملا لیکن انہوں نے حرام نہ کمایا, طاقت تھی لیکن غلط استعمال نہ کی, دبوچنے کا موقع تھا لیکن دبوچا نہیں, حرام میں منہ ڈالا, بچتے رہے اللہ کی نافرمانی سے, ان کے لیے ہے جنت میں باغات بھی اور چشمے بھی. معلوم کیا ہوا؟ جو تقوی اختیار نہیں کر رہا, دبوچ رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, ہڑپ کر رہا ہے, حرام خوری کر رہا ہے, یہ تو بچنے والے نہیں. یہ ادھر جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے نہیں, ادھر وہ اللہ کے عذاب سے بھی بچنے والے نہیں. اور ادھر جو اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے, کل ادھر وہ اللہ کے عذاب سے انشاءاللہ بچ جائے گا. ادخلوها بسلام آمنین, کہا جائے گا ان پر, انہیں کی سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر داخل ہو جائے. اور قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے بھی ایک دوسرے کو الا امینن سلامن سلاما, ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. قرآن کہتا ہے فرشتے بھی کہیں گے سلام, تب تم بہت اچھے رہے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ خود اللہ سلام کہے گا. پہلے بھی بات آ چکی, سورہ یاسین میں الفاظ آتے ہیں سلام قول رب الرحیم, یہ سلامتی کے الفاظ ہوں گے رب رحیم کی جانب سے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس کو سوچے تو صحیح, ہماری حیثیت کیا ہے, سراسر اس کے بندے, اور اگر وہ کچھ ٹوٹی پھوٹی محنت قبول کر بھی لے تو اس کا انعام بدلہ کس بات کا, جس زبان اس کی تعریف کرتے زبان اس کی, زبان سے تعریف کرنے کی توفیق اس کی, قبول وہ کرے تو بدلہ کس بات کا, وہ کہے دوں گا تو اس کا انعام در انعام, کہے کہ جنت میں داخل کروں گا تو عنایت در عنایت در عنایت, اور وہ ہو میزبان اور بندے ہو مہمان تو سوچیے کیا عالم ہوگا. اور وہ جب کہے کہ سلام ہو تم پر, اللہ اکبر, اللہ نے اس پہ یقین عطا فرمائے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ, اور ان کے سینوں میں جو کچھ کوئی قدرت ہوگی ہم نکال کھینچ لیں گے, اور وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے. ایمان والے بھی تو انسان ہیں, کوئی وقتی طور پر ناراضگی ہو جاتی ہے, اونچ نیچ ہو جاتی ہے, ایسے سارے جذبات کو نکال باہر کیا جائے گا. اور ایک اور بات بھی, دنیا میں کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو انسان دیکھتا ہے تو اس کو ذرا حسد ہوتا ہے, جلن بھی ہوتی ہے. جنت میں بھی تو درجات مختلف ہوں گے, حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں اور ایک درجے کا دوسرے سے فاصلہ کچھ ایسے ہی ہے جیسے کہ زمین و آسمان کا فاصلہ. لیکن جب نیچے درجے والے اوپر درجے والوں کو دیکھیں گے تو وہاں کوئی حسد پیدا نہیں ہوگا. ایسی ساری بری صفات سے پاک کر کے بھائی بھائی بنا کر اللہ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا. اور وہاں کیا کر رہے ہوں گے, آرام سے مزے کر رہے ہوں گے, تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے آرام سے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے, کام ادھر ہے, مشقت ادھر ہے, محنت ادھر ہے. جیسے حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو مشقت سے گھیر دیا گیا ہے, بلکہ مشقتوں سے گھیر دیا گیا ہے, اور جہنم کو لذتوں سے گھیر دیا گیا. جو آج مزے میں پڑا رہے گا, لذتوں میں پڑا رہے گا, کل جہنم کے عذاب مشقت میں ہوگا. اور جس نے آج اللہ کے دین پر عمل کے لیے, اس کے دین کو پھیلانے کے لیے, اس کے دین کی جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو کھپایا, مشقتوں میں ڈالا, مشکلات کو برداشت کیا, کل وہ انشاءاللہ جنت میں آرام میں ہوگا. اللہ اس کے یقین بھی عطا فرمائے اور اس کی محنت کی توفیق بھی عطا فرمائے. فرمائے کہ نہ کوئی تکلیف انہیں چھوئے گی, نہ اس سے کبھی نکالے جائیں گے. دنیا میں تو ڈر ہوتا ہے, اس کمپنی میں آ گئے پتہ نہیں کب چھٹی ہو جائے, اس علاقے میں آ گئے پتہ نہیں کب حالات خراب ہو, یہاں سے بھاگنا پڑے. لیکن جنت میں کوئی ایسا خوف نہیں, نہ کوئی تکلیف ہوگی, نہ نکالے جانے کا خوف ہوگا. اس کے بعد دو آیتیں اور پڑھ لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو شانوں کا بیان, جیسے کہ ہم نے پڑھا اہل جہنم کا تذکرہ بھی اور اہل جنت کا, یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ قرآن میں آتی ہیں. فرمایا آیت نمبر 49 اور 50, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے, خبر دے دیجئے, بے شک میں بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہوں. ایک بات, لیکن دوسری بات, وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, اور بے شک میرا عذاب بڑا ہی دردناک عذاب ہے. اللہ کی دونوں شانیں اللہ نے بارہا بیان کی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو اللہ کی صرف صفت رحمت پر ہی متوجہ کر دیتا ہے اور انسان پھر بے خوف ہو جاتا ہے اور گناہ کیے چلا جاتا ہے. یقیناً اللہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, عفو بھی ہے, غفور بھی ہے, کریم بھی ہے, اور یقیناً اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے حدیث بخاری کی اس کے مطابق. لیکن وہی اللہ کہتا ہے کہ وہ عزیز بھی ہے, کل اختیار رکھنے والا, عریض ذو انتقام بھی ہے, شدید انتقام دینے والا, سریع الحساب بھی ہے, جلد حساب دینے والا, شدید العقاب بھی ہے, سخت سزا دینے والا. اس اللہ نے اگر جنت پیدا کی ہے تو نافرمانوں کے لیے جہنم بھی بنائے. ان دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. امید اس بات کی کہ اللہ رحم فرمائے گا تو آدمی نیکی میں آگے بڑھے گا, خوف اس بات کا کہ اللہ پکڑ فرما دے گا تو آدمی گناہ سے بچے گا، دونوں ضروری. ایک صحابی تھے نوجوان، ان کے انتقال کا موقع آیا، ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پوچھا تمہارا حال کیا ہے اس کو؟ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیفیت یہ ہے کہ مجھے اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کا خوف. یہ وہ صحابہ جن کو قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو اللہ کے راضی. یہ وہ صحابہ جن کے مطابق قرآن کی گواہی ہے کہ وَزَيَّنَهُمْ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا. ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے خوف ہے اللہ میرے گناہوں پر میری پکڑ نہ فرمائے، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید بھی ہے کہ اللہ رحمت کا اور عافیت کا معاملہ فرمائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی یہ دونوں کیفیات بیک وقت ہوں تو اللہ اس سے بچا لے گا جس کا اسے خوف ہے، اور وہ عطا فرما دے گا جس کی اسے امید ہے. دونوں ساتھ ہونی چاہیے، تبھی قرآن ساتھ ساتھ ہر مرتبہ کم و بیش ہر مرتبہ جنت کا جہنم کا تذکرہ ایک ساتھ ہی فرماتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی سمجھ دے، عمل کی بھی توفیق دے. تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، اس وقت جو مسئلہ ہمارے ملک میں ایک اور مسائل کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم اور ہماری جان اور ہماری معیشت اور ہمارے مادی ضروریات میں تو ہمارے اوپر مشکلات آ ہی چکی ہیں، اب ہمارے ایمان کو بھی خطرے میں ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی زیادہ تمہیں دیوانہ ہونے کی ضرورت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، جس رسول یہ کہا ہو کہ تمہارا ایمان نہیں جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے باپ تمہاری اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، جس قرآن نے یہ کہا ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں، جس حدیث نے یہ بتایا ہو کہ اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، جس قرآن نے یہ بتایا ہو کہ اگر تمہیں تمہارے باپ تمہاری اولاد تمہاری بیویاں تمہارے رشتے دار تمہارے بھائی تمہارے مال تمہارا کاروبار تمہارے گھرانے اللہ رسول اور اللہ کے راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو جاؤ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. جس قرآن نے اور جن احادیث نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا ہو تو کیا وہ امت یہ گوارا کر لے کہ اس کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اس کے رسول کی ذات پر کوئی انگلیاں اٹھائے؟ اگر کوئی مومن یہ گوارا کر سکتا ہے تو پھر بغیرت ہے اور پھر اس کا ایمان بھی سرے سے نہیں. صحابہ کرام نے آج کل دینی پر بھی باتیں ہو رہی تھی، ہمارا دین بڑا پیسفل دین ہے، یا بھائی پیسفل کمیونٹی، وہ بھائی پیسفل ہے لیکن اپنے ایمان کی کوس پر نہیں، بہرتی کی بنیاد پر نہیں. اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کے نبی کے دور میں گستاخان رسول کو خود جا کے قتل کیا. کعب بن اشرف یہود کا سردار تھا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، دو صحابہ نے جا کے اسے قتل کیا. اور آج باہر والوں کے تقاضوں پر اور ان کے مطالبات پر ہمارے حکمران بڑھ چڑھ کر ان کی باتیں کر رہے ہیں. سوچئے ایک عام انسان ہو، کوئی اس کی والدہ کو گالی دے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ نہ آئے تو بغیرت ہے کہ نہیں؟ کوئی ہمارے رسول کی شان سے گستاخی کرے اور ہم کہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، تقریر کی آزادی، تحریر کی آزادی، گفتگو کی آزادی، تو یہ بغیرت ہی ہو سکتی ہے اگر کوئی مسلمان اس طرح کی بات کہے، چاہے وہ عوام الناس میں سے ہو چاہے ہمارے حکمرانوں میں سے. تو اب بات آتا ہے ٹھہری میرے اور آپ کے ایمان کے اوپر کہ قانون توحید رسالت میں اس کو ختم کیا جائے ورنہ تمہاری امداد کو روکیں گے. یہ اب باتیں کی جا رہی ہیں، یہ ہیں وہ دھندے جس ملک کے اندر اوپر والوں کا حال بھی ہے، اللہ معاف کرے نیچے والوں کا حال بھی ہے. اپنی غیرت کا سودا، اپنے ملک کا سودا، اپنے عوام کا سودا، اور اب وہ کہہ رہے اپنے ایمان کا بھی سودا کر. اس اعتبار سے جو کاروائی وہ آسیہ بی بی کے حوالے سے وہ عدالتی کاروائی ہوئی ہے، پورا اس کا پروسیس موجود ہے، اور اس کے بعد اس عورت کے پاس اپیل کے لیے جو بھی مواقع ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ وہ سارے موجود ہیں اس کے پاس، وہ پروسیس چلتا رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا قتل کے سوا کچھ نہیں. اور یاد رکھیے ہم مسلمان زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہم سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایک علماء نے ہمارا ایمان نہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، ایمان کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے، کسی بھی رسول کی شان میں گستاخی، چاہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سب برابر ہیں، یعنی کہ ایسے شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے جہاں ہم بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، ان باتوں کو عام کرنا چاہیے، علماء بیان بھی کر رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، کتابیں بھی چھاپ رہے ہیں، یہ مسئلہ میرے اور آپ کے لیے مادہ پرستی کا نہیں ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے، اور اس بنیاد پر ہمیں وہ جو ہے وہ امداد کے بہانے سے یا امداد کو روک دینے کے ڈراوے کے ذریعے چاہتے ہیں کہ اب اس قانون کو بھی ختم کر دے اس بت سے، اور جو چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، پھر تو ایمان ہی ہاتھ سے چلا گیا، دنیا تو گئی، مال تو جا رہا ہے، ملک تو جا رہا ہے، جسم تو جا رہا ہے، اگر ایمان بھی چلا گیا تو آخرت میں ہوگا کیا ہمارے پاس؟ اللہ ہمیں ہمارے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق دے، اور اس مال اور اس دنیا کے بجائے ایمان کو ترجیح دے کر اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ باب دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔